ایصال ثواب کے معاملے میں اور اس کے جواز میں اب ہم احادیث کو لے لیتے ہیں. اور یہ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی مثال قبر میں اس طرح ہے کل غریق, جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے کے ساتھ ساتھ وہ فریاد کر رہا ہو کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, فریاد یہی ہوئی نا, ینتظر, اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی دعا من ابن والد کر دیں, او امن ماں کر دے, او اخن بھائی کر دے, او صدیقن کوئی دوست کر دے. وہ اس انتظار میں ہوتا ہے اور مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے, فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی میرے لیے دعا کر دے. فَإِذَا لَحِقَتْهُ, جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے, کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا, تو اسے وہ دعا اتنی اچھی لگتی ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اسے مل جاتا, اس کی زندگی میں تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا مرنے کے بعد ایک دعا سے خوش ہوتا ہے. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت شعب الایمان میں نقل کی ہے, اور مشکات کی یہ حدیث ہے, مشکات کی پہلی جلد میں آئی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان قبر والوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے, زندہ لوگ ان کی دعاؤں سے اتنا ثواب عنایت فرماتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح. وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ, اور زندہ لوگوں کا ہدیہ, اِلَى الْأَمْوَاتِ, مرنے والوں کے لیے, الْاِسْتَغْفَارُ لَهُمْ, یہ ہے کہ ان کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی مانگ دیں, ان کے لیے استغفار کر دیں. مرنا ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. کل میں نے بھی مر جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, اور جب قبر میں ڈال کر سب لوگ چلے آئیں گے تو پھر ہماری بھی یہی حالت شاید ہو جائے گی, الا یہ کہ کوئی اللہ کا بہت ہی بندہ اچھا ہو, باقی ہر ایک کی حالت یہی ہو جانی ہے کہ جیسے آدمی ڈوب رہا ہے. آپ تصور کریں, سمندر میں آپ ڈوب رہے ہیں, دریا میں آپ ڈوب رہے ہیں, میں ڈوب رہا ہوں, کوئی اور ڈوب رہا ہے, تو جس طرح وہ پکارتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, اس طرح میت کو ہر طرف سے عذاب نے اگر گھیر لیا اور اللہ کی کوئی ناراضگی اس کے سامنے آ گئی, تو اس کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہاں وہ زندہ لوگوں کا استغفار ہے. زندہ لوگ ان کے لیے استغفار کریں, ان کے گناہوں کی معافی مانگیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ایصال ثواب اور دعا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے تاکہ وہاں جو گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ مدد جہاں سے پہنچے. ہر ایک نے مرنا ہے بھائی, کل ہمیں بھی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے دعا مانگو, سب کے لیے استغفار کرو, سب کے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ حدیث مسند احمد میں ہے, مشکات میں ہے, اور غالباً بخاری شریف میں بھی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے, للعبد الصالح فی الجنہ, اللہ کا نیک بندہ جو جنت میں پہنچ گیا خدا اس کا درجہ بلند کرتا ہے. فیقول, وہ حیرت سے پوچھتا ہے, یا رب انا لی ہاذہ, اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ اس کا کہ اب جو نیکی کے اعمال تھے وہ تو پٹ گئے, جو میں کر سکتا تھا کر لیا, اب اس کے بعد تو کچھ رہا نہیں, اب یہ جنت میں کیوں درجہ بلند کیا جا رہا ہے؟ تو جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بے استغفار ولدک لک, تیرا بیٹا جو تیرے لیے معافی مانگ رہا ہے یہ اس کا صلہ ہے, یہ اس کا اجر. بیٹے نے دعا مانگی کہ اللہ باپ کے گناہ معاف کر دے, اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ بیٹا فرما بردار ہے, اللہ کے اچھے بندوں میں سے ہے, کم سے کم والدین کی تربیت سے اسلامی معاشرے سے اتنا تو خیال ہے کہ جانے والوں کا بھی کچھ حق بنا کرتا ہے, جانے والوں کو اتنی جلدی بھول نہیں جایا کرتے, ان جانے والوں سے بے وفائی نہیں کیا کرتے, ان جانے والوں کے ساتھ پھر منہ لگنا ہے جنت میں جا کے تو پھر یاد آئے گی کہ کس نے میرے لیے کیا کیا تھا دنیا میں. تو اس لیے اس جانے والے کو اس بچے نے یاد رکھا, یہ اس کی نیکی ہے, اس کا مطلب ہے یہ فرما بردار. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اب اس انسان کو تو اللہ نے معاف کر دیا, جنت میں چلا گیا. اب اس کے لیے اس نے کہا کہ اللہ کو نہ معاف کر دیں, تو اب گناہ تو اس کے رہے نہیں باقی, خدا نے معاف کر کے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو اس کی دعا کو قبول کیا اللہ نے, اور بجائے اس کے کہ اب کوئی گناہ معاف ہو, وہ ہوتا تو معاف ہوتا نا, اس کا جنت میں اللہ نے درجہ بلند کر دیا, اور پھر اسے بتا بھی دیا کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے, اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اپنے آبا و اجداد کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں مانگتا رہنا چاہیے کہ جس جس انسان کا وہاں پر کچھ مسئلہ اٹک گیا ہے, کوئی پکڑ ہو گئی ہے, ہر آدمی گناہگار ہوتا ہے بھائی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا ہوں کہ مرتے ہی جنت میں لے جائیں گے, حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی, یہ لگ جائے گا پتہ مرنے کے بعد, بلکہ مرنے سے بھی چند لمحے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونا ہے. اس لیے استغفار کرو, دعا کرو, آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے, اللہ اس کے سلے میں آپ کی اولاد کو توفیق دے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی. تیسری حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں, اور یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے, اس سے ملتا جلتا مضمون تو کئی جگہ پر آیا ہے, جو اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ مشکات شریف سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے ساتھ کبھی یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اس کے والدین یا والدین میں اس کس کی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے, والدہ تشریف لے گی دنیا سے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, فلا یزال یدعو لہ ماں, تو ان کی نافرمان اولاد اگر ان کے لیے برابر دعا کرتی رہے, وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا, ان دونوں کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتی رہے, يَكْتَبَهُ اللَّهُ بَارًا, تو اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے والدین کے فرما بردار. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس سے کہا, اللہ کے رسول میں اپنے والدین کا بڑا ہی نافرمان تھا, اب وہ دنیا سے چلے گئے اور اب مجھے شرمندگی ہے اس بات پہ, کوئی صورت ہے کہ میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے لیے استغفار کرتے رہو, دعا مانگتے رہو, یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے تمہیں احساس ہو جائے, یقین ہو جائے کہ اللہ کے فرشتوں نے تمہیں اپنے والدین کے فرما برداروں میں سے لکھ لیا ہوگا. ہم جس زمانے میں جا رہے ہیں, کون سا گھر ایسا ہے جہاں والدین کی توہین نہیں ہو جاتی, اور کون سا گھر ایسا ہے جہاں والدین کے نافرمان نہیں بستے, گلیاں اور محلے آباد ہیں اور بالکل دنیا آباد ہے ایسے نالائکوں سے. اور اب تو چند سال کے بعد دیکھیں گے آپ کہ یہاں پہ اولڈ ہاؤسز کھلیں گے اور لوگ اس کے بعد اپنے والدین, دادا دادی, نانا نانی, ان سب کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا کریں گے, اور سال بعد آ کر خبر لیں گے, ممکن ہے 20-25 سال میں یہ منظر یہاں ہو جائے, اور پتہ نہیں ہو سکتا آپ اور ہم ہوں یا نہ ہوں, اپنے ہاتھ سے ان کو چھوڑ کے آئیں گے جن کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی تھی, جن کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں بہت برکات حاصل کی جا سکتی تھی, لیکن اس خدمت میں صبر کرنا پڑتا, وہ ہوتا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر نافرمان رہے تم زندگی میں, تو والدین کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہو, ان کے لیے نیکی کرتے رہو, یہاں تک کہ اللہ تمہیں ان کے فرما برداروں میں لکھ لے گا. اور ظاہر ہے کہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے, بہت بڑے ثواب کی بات ہے. آپ اپنا معمول بنا لیجئے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے آپ معمول اپنا بنا لیجئے کہ اپنے والدین, اپنے اعزاء اور اقربا, اپنے آبا و اجداد, ان کے لیے روز ایصال ثواب کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. صرف اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا جملہ بھی پڑھنا آپ معمول بنا لیں, لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھنا بھی آپ معمول بنا لیں, تو سال میں یہ 365 مرتبہ ہو جائے گا, اور زندگی جتنی اللہ نے دی پھر گنتے چلے جاؤ اتنا ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ان حضرات تک پہنچے. یہ تو احساس رہے کہ ہمارے مرنے کے پیچھے بھی ہمیں کوئی یاد کرے, کوئی ہمارے لیے بھی ثواب کا اہتمام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ میت جیسے پانی میں ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو. اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق چیزیں ہیں وہ کی جائیں. چوتھی حدیث دیکھو, حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے. یہ ہم ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت, جب تم میت کا جنازہ پڑھو, فاخلصوا له الدعاء, تو پورے اخلاص سے دل سے اس کے لیے دعا مانگا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کو اس دعا سے فائدہ ہوگا. اس لیے جو لوگ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ وہ چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں ان سے میت کو نفع ہوتا ہے اور باقی سے نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ علی سبیل العقل کم سے کم چلو اسی بات کو مان لیتے ہیں, تو بھی پہلا حکم یہ ہو گیا کہ میت کا جو جنازہ پڑھو اس کے لیے دعا مانگو پورے اخلاص کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین کی جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا کہ اللہم اغفر لی ولہو, اللہ مجھے بھی بخش دیں اور میرے شوہر کو بھی بخش دیں, وعاقبنی منہ عقبن حسنا, اور اللہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد مجھے اس کا اچھا بدل عنایت فرما. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی مجھے اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ میں مسلسل روتی رہی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے دعا تو پڑھ لی, لیکن میرے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی میرے شوہر سے بھی زیادہ اچھا شوہر ہوگا. اور جب میری عدت پوری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے پہلے شوہر سے کہیں زیادہ اچھا شوہر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے عنایت فرما دیا. اس لیے آدمی سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی تھی کہ اس کی دعا سے میت کو نفع ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ طریقہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ داؤد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میت دفن ہو جاتی تھی تو وہاں پر ٹھہر جاتے تھے کچھ دیر کے لیے, اور پھر فرماتے تھے استغفروا لاخیکم, اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو, واسألوا له بالتثبیت, اور اللہ سے دعا مانگو کہ جو سوالات اب فرشتے اس سے ہوں کریں گے نا, اللہ اسے صحیح جواب کی توفیق دے. فإنه الآن يسأل, یہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے, اتنی جلدی یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو دفن کر کے جاتے ہیں, بخاری میں آتا ہے یسمع قرآن علیکم, وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے بٹھا دیتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. اتنی جلدی یہ سوالات اور جوابات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ میت جب انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تدفین کے بعد وہاں پر بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے, کھڑے ہو کے بلکہ دعا مانگنی چاہیے اور وہاں پر کچھ دیر قیام کرنا چاہیے. اصل بات شروع ہوتی ہے میت کے انتقال پہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم اپنی میت کو رکھو قبر میں تو اس وقت یہ کہو کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ تعالی کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یعنی سے رکھنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ, اپنی میت کو جب نہلاؤ اور اپنی میت کو جب قبر میں رکھو تو بار بار یہ پڑھو کہ اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ اس نیک عمل کا آغاز کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھ رہا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنازے میں دعائیں لمبی مانگی جائیں, تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے اور کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. کچھ لوگ اونچی آواز میں دعائیں مانگتے ہیں, کچھ لوگ آہستہ آواز میں دعائیں مانگتے ہیں, جو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں وہ تو پھر زیادہ پڑھ دیتے ہیں. یہ جو آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں نا, آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے, اور اگر آپ کو خدا اور 50 سال زندگی دے اور آپ ان مولویوں کے پیچھے جنازے پڑھتے رہیں, کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو تیسری تکبیر کے بعد اور چوتھی تکبیر سے پہلے درمیان میں لمبی دعائیں مانگے، بس ایک دعا مہربانی فرماتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، بس اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ یہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، یہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بس اللہم اغفر لحینا سے شروع کیا اور علی الایمان پہ ختم کیا اور چوتھی تکبیر اور سلام پھیر دیا، ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اس نیت کو آخری چیز ہم اس دنیا سے دے رہے ہیں۔ اس کی دعائیں لمبی پڑھیں، مگر پڑھیں تو جب جب آتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں مانگا کرتے تھے؟ مستدرک حاکم میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، کل کو آپ کے والدین کا، آپ کا اپنا، بہن بھائی دوستوں کا، دل کے ٹکڑوں کا انتقال ہونا ہے، کس حال میں انہیں رخصت کرنا ہے، اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد یہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم عبدوکا، اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، وابن امتکا، اللہ آپ کی نوکرانی، آپ کی خادمہ کا بیٹا ہے، اللہ اس کی ماں تیرا ہی کام، تیری نوکرانی تھی، یشہد ان لا الہ الا انت، اللہ یہ گواہی دیتا تھا اس بات کی اس دنیا میں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، وحدہ کا، اللہ یہ گواہی دیتا تھا کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ توحید پہ مرا ہے، لا شریک لک، یہ کہتا تھا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وہ یشہد ان محمدن عبدک ورسولک، اور یہ گواہی دیتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ اور اللہ ان سچی گواہیوں کے بعد اب عرض یہ ہے کہ اصبح فقیرن الى رحمتک، آپ کی رحمت کی طرف فقیر آیا ہے، محتاج آدمی ہے، آپ کی رحمت کا محتاج، اصبحت غنیا عن عذابہ، اور اللہ آپ بالکل بے نیاز ہیں، اسے اگر عذاب آپ نہ دیں آپ کا کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں بگڑتا، تخلا من الدنیا واہلیہا، اللہ اب اس نے دنیا بھی چھوڑ دی، دنیا میں جو کرتوت، جو لوگ، جو اہل و عیال، سب چھوڑ گیا، ان کا نزاکیا فزکہ، اللہ اگر یہ آپ کا اچھا بندہ تھا، پاک نفس تھا، اللہ اسے مزید پاک کر دے، فزکہ ہی، وہ ان کا نہ مخطئا، اور اللہ اگر یہ تیرا بندہ گناہگار تھا، فاغفر لہ، اللہ اسے معاف فرما دیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے پروردگار اس کی وجہ سے جو اجر ہمیں ملا کرتا تھا اس اجر سے محروم نہ کر، ولا تذلنا بعدہ، اور اللہ اس کی وجہ سے جو ہدایت ہمیں ملا کرتی تھی، اس کی باتیں سن کے جو ہدایت ہم حاصل کرتے تھے، اس کی کتابیں پڑھ کے، اس کی تلقین سے، اس کے سمجھانے سے جو ہدایات ملا کرتی تھی، اللہ مجھ سے محروم نہ کر۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم اس اعلی ثواب کے مسئلے سے ذرا سا ہٹ گئے ہیں، لیکن اس لیے ہٹ گئے ہیں تاکہ آپ لوگ سنیں اور یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، انہیں کہیں کہ جنازہ آخری چیز ہے، تم بچے خود پڑھ دینا، اللہ سے یہ دعا مانگنا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زبردست دعا مانگتے تھے، حدیث میں آیا ہے دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت ہر جگہ مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد کہتے تھے اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ اسے معاف فرما دیں، اللہ اس پر رحمت فرما دیں، وعافہ، اللہ اسے درگزر کر دیں، وعفو عنہ، اللہ اس کی خطاؤں سے چشم پوشی فرما لے، واکرم نزلہ، اللہ اب جہاں اس نے جانا ہے، جو اس کا گھر ہے، اے پروردگار اس گھر کو، یعنی اس قبر کو، یا جنت میں جو بھی اس کا مقام ہے، اے پروردگار اس کے مقام کو خوبصورت کر دے، اللہ عزت والی جگہ دے، قبر کی رسوائی سے بھی بڑھ کے کوئی رسوائی ہے، اور جہنم کی ذلت سے بڑھ کے بھی کوئی ذلت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی شخص ہے کہ موت کفر پہ آ جائے، ولیعوذ باللہ۔ دعا مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت تھی اپنے امتیوں کے ساتھ، ہمیں اسی لیے تو سکھایا ہے، واکرم نزلہ، اللہ جس جگہ اب یہ جا رہا ہے، اس کی قبر یا جنت کا مقام، اللہ فرشتے عزت کے ساتھ اسے لے جائیں، ووسعہ مدخلہ، اور اللہ اس کے گھر کو بڑا کر دے، دنیا میں، پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے، کیسی ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور جس دن دلہا بنتا ہے کس عزت کے ساتھ 50, 100, 200, 400 آدمی کس عزت کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے اگر دلہا بنے ہو، دلہن بنی ہو اور عزت سے رخصتی ہوئی ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بھی دلہا بنا ہے۔ لیکن اب دلہا قبر کا بنا ہے، اب دلہا جنت کا بنا ہے یا پھر مجرم ہے اور پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ اللہ سے مانگیے کہ یہ اکرم نزلہ، اللہ اس آدمی کا گھر عزت کی جگہ کر دے، وہ وسیع مدخلہ، اور اللہ جو گھر ہے اس کو بڑا وسیع فرما دے، اس قبر کو کھلا کر دے، یہ تنگ گوشہ نہ رہ جائے۔ وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیجئے پانی کے ساتھ، وَالثَّلْجِ اور برف کے ساتھ، وَالْبَرْدِ او اولوں کا پاک پانی، اولے جیسے پگھل جاتے ہیں تو پانی بن جاتے ہیں، خدایا اس طرح پاک پانی سے اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ جس طرح سے پاک ہو جاتا ہے کپڑا، صاف سفید کپڑا نکل آتا ہے اور اس کا میل کچیل دھل جاتا ہے، اللہ اس طرح میل کچیل سے پاک کر کے اسے سفید کپڑے کی مانند اچھا خوبصورت اور سفید کر دے۔ پھر اسی پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ یہ جو گھر چھوڑ کے گیا ہے دنیا میں اس سے اچھا گھر وہاں دے دے، وہ اہلن خیرم من اہلی، اور اللہ یہ یہاں بچے جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے اچھے بچے آگے جنت میں دے دے، وہ زوجن خیرم من زوجہی، اور اللہ جو بیوی جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے بہتر بیوی وہاں دے دے، وادخلہ الجنہ، اللہ سے جنت میں بھیج دے، وہ اعیذہ من عذاب القبر و عذاب النار، اللہ قبر کے عذاب سے اسے بچا، اے پروردگار جہنم کے عذاب سے اسے بچا۔ آپ سوچیں کتنی زبردست دعائیں ہم کیوں نہیں انہیں یاد کرتے۔ ایک اور دعا سن، وہ حدیث میں آئی ہے نسائی نے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے، اس کی سند کا ضعف ہے اگرچہ لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک جگہ آیا اس عمر رضی اللہ عنہ مانگتے تھے یہ دعا، اللہم انت ربوہا، عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس میت کا پروردگار، اس میت کا مالک اب تو ہی ہے، اور پہلے کون مالک تھا؟ وانت خلقتہا، اللہ آپ ہی نے تو اسے پیدا کیا تھا، اللہ آپ ہی نے تو اسے دنیا میں بھیجا تھا، وانت ہدیتہا للاسلام، اور اللہ آپ ہی نے اسے مسلمان بنایا تھا، آپ ہی نے اسلام کی توفیق دی تھی، اور آج جو حالت ہے وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، اللہ آپ ہی نے تو اس کی روح نکالی ہے، وَأَنْتَ عَالَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اللہ جو آپ کے حکم سے اس کی روح نکالی گئی ہے تو یہ جو کچھ تنہائیوں میں کرتا تھا اور جو کچھ لوگوں کے سامنے کرتا تھا، اے رب تو سب کچھ جانتا ہے، ہم کیوں حاضر ہوئے؟ جئنا شفعاء، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، ہم اس کی درخواست لے کے حاضر ہوئے کہ فَغْفِرْ لَهَا، اللہ اس میت کو معاف فرما دے۔ کیسی زبردست دعا ہے، اللہم انت ربوہا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہا، بار بار آتا ہے انت انت، اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی نے پیدا فرمایا تھا اسے، آپ ہی نے بنایا تھا، آپ ہی میں اسے اس نام کی توفیق دی تھی، آپ ہی کے حکم سے روح نکالی گئی تھی، اللہ آپ ہی تو جانتے ہیں جو کچھ ہمارے سامنے تھا اور جو کچھ اپنی تنہائی میں تھا، بس ہم گناہگار اس کی خدمت کے لیے جو حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ درخواست پیش کریں کہ آپ معاف فرما دیں۔ بڑے سے بڑا مجرم شہر سے 200-400 لوگ چلے جائیں اور درخواست کریں، ظالم سے ظالم حاکم بھی معاف کر دیتا ہے، یہ تو معاملہ اس ارحم الراحمین کا ہے۔ اور دعا سن، ابو داود میں آئی، یہ صحیح احادیث سنا رہے ہیں ابھی، تو یہ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اس روایت پہ اطمینان ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے، اللہم ان فلان ابن فلان، اللہ یہ فلاں آدمی اس کا نام لے کے، اللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فی ذمتی کا، اللہ اب آپ کے حوالے، آپ نے کبھی حوالے کیا ہے ماں باپ کے حوالے، بچوں کے حوالے؟ کبھی آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو آپ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اب بچے آپ کے حوالے، گھر تمہارے حوالے، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس طرح لوگوں نے کہا اللہ یہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا فی ذمتی کا, اللہ باپ کے حوالے ہے, وہ حبل جواری کا, اور اے پروردگار اب یہ تیرا پڑوسی بن گیا, یعنی تیری ذات پاک کے رحم و کرم پہ ہے. فقیہ من فتنت القبر, اللہ اس قبر کی پرسش سے, اس قبر کی آزمائش سے خدایا اسے بچا لے. وہ عذاب النار, اور اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ انت اہل الوفاء والحمد, اللہ آپ ہی تو اس قابل ہیں, آپ ہی کی تو ہستی ہے جس کی تعریف کی جائے, باقی کون ہے, ہر ایک کی تعریف جھوٹی, تیری تعریف سچی, اور اللہ آپ ہی ہیں جو اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں. دنیا میں کون ہے جو اپنے وعدے سے نہیں پھر جاتا. اللہ یہ اسلام کے ساتھ آیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو بخش دیں گے تو آپ بخشش فرما دیں, آپ ہی کے لیے تعریف ہے. اللہم فاغفر لہ وارحمہ, اے اللہ سو اسے معاف کر دیجئے, اس پر رحمت کیجئے. انک انت الغفور الرحیم, اللہ آپ مغفرت کرنے والے ہیں, اللہ آپ ہی رحم فرمانے والے. حاکم کی روایت سن, امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے, زاہبی کی تصحیح بڑے معنی رکھتی. کیا روایت ہے؟ اللہم عبدک وابن امتک, اللہ یہ آپ کا ایک غلام تھا اس کا بیٹا ہے, یہ اللہ آپ کی نوکرانی اس کی ماں تھی, اللہ ہی اس کا بیٹا ہے, یعنی ماں باپ بھی اللہ آپ ہی کے تھے. اب یہ جو بچہ آیا ہے, یہ جو لڑکا لڑکی کوئی آیا ہے, اللہ یہ سب آپ ہی کے خادم و نوکروں کی اولاد ہے. احتاج الی رحمتی کا, اللہ بس سب سے زیادہ آج یہ محتاج جس چیز کا ہے نا, وہ آپ کی رحمت کا ہے. وانت غنی عن عذابی, اور اللہ آپ عذاب دینے سے بہت بلند و بالا ہیں, آپ بے پرواہ ہیں, بے نیاز ہیں, اگر اسے عذاب نہ دیں تو تیری کائنات پہ کچھ فرق نہیں پڑتا, تیری بادشاہی پہ کوئی حرف نہیں آتا. ان کان محسنن فزد فی احسانے, اللہ اگر یہ نیک تھا تو پروردگار اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دے, وہاں نیکی کا اچھے سے اچھا بدلہ اور سلا دے. وہ ان کان مسیئن, اور اللہ اگر یہ گناہگار تھا, فتجاوز عنہ, اللہ اس کو معاف فرما دیں, گناہوں سے درگزر کر. یہ ہر جگہ یہ دعائیں مل جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا مانگتے تھے, ابن حبان نے لکھی ہے, اللہم عبدک وابن عبدک, اللہ کی آپ کا بندہ ہے, آپ کے بندے, آپ کے نوکر غلام کا بیٹا ہے. کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدک ورسولک, اللہ یہ گواہی دیتا تھا ہمیشہ مدام کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, آپ کی عبادت, آپ ہی کو عبادت کے قابل سمجھتا تھا, اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بندہ اور آپ کا رسول مانتا تھا. وانت عالم بہ منی, اور اللہ اس کے جو بھی حالات اصل میں تھے نا, اللہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے, میں کچھ نہیں جانتا اس کی تنہائیاں کیا تھیں. ان کا نام محسن فضی احسانی, اللہ اگر یہ اچھا بندہ تھا تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے, اس کو اچھا اجر دے دیں, اور اللہ اگر یہ مسیئن گنہگار تھا, اب ان کا نام مسیئن فغفر لہ, تو اللہ عذاب نہ دے بس معاف فرما دے. ولا تحرمنا اجرہ, اللہ اس کے اجر کو ضائع نہ فرما, جو اجر اس کی وجہ سے ہمیں ملا کرتا تھا, ہمیں جو نیکی کی تلقین اور ہدایت کرتا تھا اور ہمیں بھی ثواب ہوتا تھا وہ کام کر کے, اے پروردگار اس کے اجر کو ضائع نہ کر, یعنی اللہ اس کے بعد بھی اس کی نیکیوں کو قائم رکھ. کہاں گئے منکرین ایصال ثواب والے؟ اس جملے سے ضمناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آثار جو باقی رہتے ہیں ان آثار کے بقایا رہنے کی درخواست کی گئی ہے. ولا تفتنا بعده, اور اللہ اس کی وجہ سے جو فتنے رکے ہوئے تھے نا, جو آزمائشیں رکی ہوئی تھیں, پروردگار ان آزمائشوں کو نہ بھیج. سچ پوچھو تو ہم لوگ اندھے ہیں, ہم غور نہیں کرتے. بڑا آدمی جب مر جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد جو آفتیں آیا کرتی ہیں اور برکتیں وہ جو ساتھ لے جاتا ہے نا, اس کے بعد جو مصیبتیں آیا کرتی ہیں, اس سے پناہ مانگی گئی ہے. ولا تفتنا بعده, اللہ اس کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. جب بڑے لوگ اٹھ جاتے ہیں تو پھر چند مہینوں کے اندر اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, چند سالوں کے اندر اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس کی برکتوں کی وجہ سے جو گھر چل رہا تھا اور سب جڑے بیٹھے تھے، وہ سب کے سب الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، چارپائی پہ پڑا ہوا بیمار، لیکن اس کی برکت اتنی تھی کہ سب لوگ جڑے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ جنازہ گھر سے نکلا، ہفتے دو ہفتے بعد سب کے سب الگ ہو گئے، لڑ بھڑ کے الگ ہوئے یا خوشی سے الگ ہوئے، یہ اس کی برکتوں سے محرومی ہو گئی نا۔ اس لیے غور کرو کہ مرنے کے بعد کسی کے گھر میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہم اس پہ غور کرتے نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم جانتے ہی نہیں کہ کتنی برکتیں جانے والا اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اس میں سے جو آخری آیا ہے نا کہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، وہ در حقیقت انہی چیزوں کے لیے ہے کہ پروردگار اس کے بعد ہم لوگوں کو ان برکتوں سے محروم نہ فرما جو اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے نازل ہوتی تھی۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور حدیث دیکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا لباس اون کا تھا، یعنی بہت موٹا لباس پہنا تھا، جو جانور بھی ان لوگوں نے پالے ہوں گے یا جس طرح بھی ہوا ہوگا، مگر وہ اون کا بنا ہوا لباس انہوں نے پہن رکھا تھا، تو اون کا لباس اور عربوں کی گرمی، ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہوگی۔ تو ان کی پریشان حالی اور ان کی تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فحسن ناس علی الصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر لوگوں کو ابھارا۔ لوگوں نے سنا اور اٹھنے میں دیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاخیر پر کچھ ناگواری ہوئی، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھر سے جا کر چاندی سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا لائے اور رکھ دی۔ پھر ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور وہ گئے اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر لانے والوں کا سلسلہ لگ گیا، تار بند گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے دمکنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو شخص اسلام میں دین کے مطابق کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے عمل کیا انہیں تو ثواب ملے گا سو ملے گا، یہ جس شخص نے شروع کیا تھا اس کو سب سے پہلے ثواب ملے گا، اور پھر ان لوگوں کے ثواب میں، یہ جس نے شروع کیا تھا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کی اور اس پر عمل کیا، تو اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے اور جو وہ گناہ کا کام کریں گے بدعت کا، اس پہلے بدعتی پر بھی وہ سارا گناہ جا کر پڑے گا اور کسی کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح کی دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من دعا الی ہدن، جس آدمی نے کسی ہدایت کے کام کی طرف لوگوں کو بلایا، کان لہ من الاجر، اس آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان سب کا بھی ثواب ملے گا جو اس کی پیروی کرتے رہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن دعا الی الضلالہ، اور جس آدمی نے گمراہی کی دعوت لوگوں کو دی، تو اس آدمی کو بھی اس گمراہی کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ بھی اس گمراہی میں اس کے پیروکار ہوں گے سب کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس آدمی کو سب کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس انسان نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا کہ جو امور حسنہ ہیں ان کو جاری کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں ان کو جاری ہرگز نہ کرنا، کیونکہ جو شخص اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو قیامت تک جو لوگ بھی اس اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ثواب پائیں گے، اور جو گمراہی کی بات کرے گا، وہ خود گمراہ تو ہوا، اس کو گناہ ملا، لیکن اس کی اس دعوت پہ، اس طریقے پہ جو لوگ بھی چلیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے سر آئے گا، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ لوگ جو نیکی کے کام دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اچھے کام چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کو نہ صرف خود ثواب ملتا ہے بلکہ پیچھے آنے والے لوگ جب اسی چیز کو اسی کام کو کرتے ہیں تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ مثال ثواب پہ بڑی واضح اور روشن دلیل یہ حدیث ہے۔ مثال ثواب کی دو قسمیں آپ سے عرض کی تھی کہ ایک تو آدمی خود کچھ چھوڑ جائے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے، اور یہ کہ بعد والے بھیجیں، یہ پہلی قسم کی چیزوں کے متعلق ہے۔ ایک آدمی نے اچھا کام کیا، مسجد بنا دی، اب اس کی دیکھا دیکھی گاؤں میں دوسری مسجد بن گئی، تیسری مسجد بن گئی، چوتھی بن گئی۔ ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا اور وضو کی جگہ کو بنایا اور اس خوبصورت اچھے طریقے سے بنایا کہ جو عام طور پہ مساجد میں وضو میں دقتیں ہوتی ہیں وہاں نہیں تھی۔ اب اس کی اس چیز کو دیکھ کے اور لوگوں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کیا، اپنی اپنی مسجدوں میں گئے اور کہا فلاں مسجد کو دیکھ کے آؤ کتنی اچھی وضو کی جگہ بنی ہے۔ اب اس انسان کو جتنی مسجدوں میں بھی یہ جگہ بنے گی سب کا ثواب لوگوں کو تو ملے گا ملے گا، اس کو سب کا ثواب پہنچے گا کیونکہ اس انسان نے سب سے پہلے صحیح طریقے کو جاری کیا۔ یہ سال ثواب ہے جو از خود انسان پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر انسان کو وہ چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں ہے، بستی ہے، کوئی ڈاکٹر وہاں نہیں تھا، یہ گیا، اس نے اپنا کلینک کھولا، لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے جب اس بستی میں لوگ آنے لگے اور لوگوں کا بہت ہجوم ہو گیا، روزانہ 200-400 مریض آتے تھے۔ اب دوسرے ڈاکٹر نے جا کے کہا کہ بھئی یہاں مریض زیادہ آتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کم ہے، کیوں نہ میں دوسرا کلینک کھول لوں، جو کام وہ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، میں بھی اچھا کام کروں۔ اب اس انسان کے پاس جو مریض آئیں گے اور جن مریضوں کو یہ دیکھے گا، جو اس کو ثواب ملے گا، وہ سارے کا سارا ثواب پہلے ڈاکٹر کے حصے میں بھی جائے گا کیونکہ اس نے ایک ایسی بستی میں جا کر محنت شروع کر دی اور لوگوں کو ان کی صحت کا خیال اور ان کو صفائی کی تلقین اور پاک رہنے کی تلقین شروع کر دی۔ جس بستی میں پہلے انسان گویا نہیں بستے تھے، وہ حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، اس نے انہیں شعور سکھایا اور بتایا کہ یوں کرنا چاہیے کام اور اس طرح چلنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اس پہلے کا انتقال ہو گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہاں پر چاہے کچھ ہو جائے، 10 اسپتال کھل جائیں، لوگ آئیں اور کتنے ہی ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائیں، یہ سب ثواب اس پہلے کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف تلقین کی ہے۔ اور اس کے برعکس بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، کوئی بدعت ایجاد کرے گا، جس کی اصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھی، جس کی اصل اوپر کہیں نہیں ملتی، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ہاں نہیں تھی، اس انسان کو نہ صرف یہ کہ اس بدعت کے ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا بلکہ اس کے پچھلے جتنے بھی آئیں گے اس بدعت کو جاری کیے ہوئے، سب کو گناہ ملے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے اور مصر میں یہ بدعت ایجاد ہو گئی تھی کہ ہر نماز سے پہلے ائمہ اثنا عشر ان پر سلام پڑھا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ شروع کرتے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے سلام پڑھنا، پھر اس کے بعد وہ سلام پڑھتے تھے ان کے صاحبزادہ گرامی قدر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ، پھر حسن رضی اللہ عنہ پہ، پھر زین العابدین رحمت اللہ علیہ پہ، پھر امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ قاسم، پھر نیچے تک ہر ایک پر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ اور ان کے حالات میں لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کے کہ وہ دیکھ کر اس کو ناراض ہوئے، لیکن اب جس انسان نے آزان سے پہلے یہ سلام پیش کرنا شروع کیا تھا، اس انسان نے اپنی طرف سے ایک نیکی سمجھ کی کیا تھا، وہ کہتا تھا اس میں کیا حرج ہے کہ آزان سے پہلے ان پر سلام پیش کیا جائے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام تو مولا علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے خود اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا تھا، ائمہ کرام نے نہیں کیا تھا، سیدنا حسن حسین اور پھر ان کے صاحبزادہ گرامی قدر زین العابدین اور باقر اور جعفر صادق اور موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ مجمعین، وہ بڑے بڑے ائمہ میں سے تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے تو اپنی مساجد میں یہ کام شروع نہیں کیے۔ اس لیے جو آدمی بدعت کی ایجاد کرتا ہے اس پر بھی گناہ، اس کے پیچھے چلنے والوں پر بھی گناہ۔ ایک اور حدیث سنو، صحیح بخاری میں آتی ہے، یہ تو ایصال ثواب تھا جو پہلی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، پہلی قسم کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی اچھائی کا کام شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں سفر پہ تھا، موجود نہیں تھا، تو اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بالکل پہنچے گا. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل پہنچے گا. تو انہوں نے کہا، پھر اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان نہایتی، یہ جو میرا باغ ہے نا فلاں جگہ پہ، صدقۃ علیہا، یہ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ صدقہ اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، یہ تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور کون کے رشتہ دار تھے، کہاں تک انہوں نے حصہ دیا، ساتویں پشت میں جہاں ان کے دادا اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کے دادا مل جاتے تھے، ساتویں دادا جو ملتے تھے ان کو بھی اپنا بھائی قرار دے کے انہیں بھی حصہ دیا. یہ دلیل ہے اس حدیث میں، صاف ثبوت ملتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے کوئی صدقہ جو کیا تھا، اس کا فائدہ ان کی والدہ کو پہنچا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس عمل پر گواہ بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گناہ کی باتوں پر گواہ ہو سکتے تھے؟ کتنی احادیث ہیں جن میں یہ چیزیں آئی ہیں. موتا امام مالک میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے، ابو داؤد میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی لیکن مال چھوڑا ہے، تو میرے والد کا جو مال ہے کیا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی، کس کا والد ہے جو دنیا سے گیا ہو اور بالکل نیک پاک اور صاف گیا ہو؟ ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، ہم اور آپ آج چل بسیں تو ہم کیسے گناہگار ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اور اپنے بعد اگر مال چھوڑ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمارے پیچھے والے ہماری طرف سے صدقہ کر دیں تو کیا وہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کیا اچھی بات کی، اس نے کہا میرے والد گناہگار تھے، کوئی وصیت نہیں کی، تو ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ فرمایا ہاں ہاں بن جائے گا. مسلم میں آئی ہے کہ روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا، اللہ کے رسول، میری والدہ صاحبہ کا اچانک انتقال ہو گیا، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے چل پڑی، کوئی وصیت نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ لو تکلمت، اگر اتنا وقفہ مل جاتا، بیمار ہو جاتی، موت آنے سے پہلے کچھ وقت انہیں مل جاتا، مثلا بیمار ہو جاتی یا کوئی اور ایسی صورت ہوتی، تو وہ صدقے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اس کا فائدہ تمہاری والدہ صاحبہ کو پہنچے گا. اسی لیے مسلم کے شارح امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے کی طرف سے ایصال ثواب کرنا پوری امت کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، صدقے کا فائدہ پہنچتا ہے. ابو داؤد میں، موتا امام مالک میں، ہر جگہ یہ آئی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو قصے الگ الگ ہیں. ایک قصے میں آیا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی جس کو ادا نہیں کر سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی نظر کو پورا کرو. وہ قصہ بالکل الگ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ اگر نظر کوئی مان لے، والد کوئی نظر مان لے اور انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس کا وہ نظر کا معاملہ پورا کیا جائے، تو کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو نظر والی حدیث الگ ہے. وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ صاحبہ کے متعلق پوچھی ہے، وہ حدیث الگ ہے. اور یہ ایصال ثواب کی حدیث الگ ہے. دونوں احادیث الگ الگ ہیں. اسی لیے محدثین نے دونوں احادیث پر الگ الگ باب باندھے ہیں، انہیں انہوں نے اکٹھا نہیں کر دیا۔ یہ حنفی فقہا کا حال ہے، باقی سارے بھی ایسے ہیں۔ مالکی فقہا کو دیکھ لیں، حنبلیوں کو دیکھ لیں، ابن قدامہ، ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمت اللہ علیہ، وہ صاف اپنے ہاں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دعا اور استغفار اور صدقہ اور جو چیزیں میت کے لیے واجبات میں سے رہ گئی تھیں، مردے کی طرف سے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور احادیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں کہ مردے کو عبادات کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھے وفات شدہ لوگوں کی طرف سے یا زندہ لوگوں کی طرف سے، حج کرے، دعا کرے، استغفار کرے، جسمانی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اور نفع میت کو پہنچائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں المغنی ابن قدامہ، بڑی مشہور کتاب ہے حنبلی یہ سعودی جو ہیں، سب اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اہل علم۔ وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے قبرستان میں مردوں کا عذاب جو کم ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہم تمہیں پہلے بتائی چکے ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص سے کہا تھا کہ عمر، اگر تمہارے والد مسلمان ہوتے اور تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ دیتے، حج کرتے، تو تمہارے والد کو ان سب چیزوں کا ثواب پہنچتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابن قدامہ کہتے ہیں نفل اور فرض حج دونوں کے بارے میں ہے، اس لیے کہ نفلی حج نیکی اور اطاعت ہے، بس اس کا ثواب اور نفع پہنچتا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا کہ ھذا عام فی حج التطوع وغیرہ، کہ یہ حدیث عام ہے کہ فرض حج ہو یا نفل حج ہو دونوں کا ثواب پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ فرض اعمال کا ثواب بھی سال ثواب کرنا اسے درست سمجھتے ہیں۔ حنفیہ میں اگرچہ اختلاف ہے کہ فرض نماز، فرض زکات اور فرض حج کا ثواب میت کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی بخشا جا سکتا ہے۔ احناف نے اس مسئلے میں حنبلیوں کی موافقت کی ہے، اور اس کی تشریحات، اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو شامی میں آئیے۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ دیکھو والحج الواجب، یہ جو فرض حج ہے اس کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک انہوں نے نقل کیا ہے کہ دعا اور استغفار کے علاوہ جو صدقہ ہے پیسوں کا، ان چیزوں کا ثواب ان کے نزدیک پہنچتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں جتنے پرانے حضرات تھے، یہ سب میتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے، یہ اصال ثواب کے قائل تھے، کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب کچھ بچے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ان چیزوں کو منع کرنے لگے ہیں یا روکنے لگے ہیں، معاذ اللہ۔ خود حنفیوں میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ وگرنہ ہر کوئی کہتا تھا کہ مردے کو صدقے اور دعا کا نفع پہنچتا ہے، اس کے لیے صدقہ کرو، دعا کرو۔ یہاں تک کہ مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث کے چوٹی کے علماء میں سے تھے، ہماری سند میں ان کا نام آتا ہے، ہمارے درمیان اور حضرت کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ میرے شیخ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ کے واسطہ ہے۔ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کو ان سے حدیث کی اجازت تھی، حضرت نے خاص طور پہ ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی اپنی سند کے علوم ہونے کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی جو ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوزی، اس میں صاف انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ لا اختلاف بین علماء اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ میت کو اصال ثواب پہنچتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ میت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اگر کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ اور مذہبنا خلافہ، اور شافعی حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کون؟ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ شافعی قائل ہیں یا نہیں ہے، سیوطی کا خیال یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر بات آئے گی کہ شوافع کا اب مسلک کیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مقدسی، جن کا ابھی حوالہ دیا ہے، مغنی میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، کافی طویل عبارت ہے ان کی مغنی کی، دوسری جلد میں اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولا باس بالقراءۃ عند القبر، قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے مسلک کا کہا، حنبلیوں کے، ہمارے حنفیوں کے نزدیک بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے۔ صرف بعض فقہا، اس لیے حنفی فقہا منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ایسے نہ ہو قرآن کریم کی بے ادبی ہو جائے، مگر نہ اگر ایسا ڈر نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ ساتھ ساتھ حنبلی مسلک کے ساتھ حنفیوں کی اس لیے وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کل کو کسی کو اس پہ اشکال نہ ہو کہ حنفیوں کا مسلک کیا ہے، حنبلیوں کا تو یہ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو آیت الکرسی پڑھو، اور ثلاث مرار، تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو، پھر یہ کہو کہ اے اللہ یہ جو پاک کلام میں نے پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب اس قبرستان والوں کو دے دے۔ روی عنہ، اور انہی سے ایک روایت یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا پہلے ان کا فتویٰ یہ تھا کہ قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا بدعت ہے۔ ان کے زمانے کے ایک اور بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ اور قصہ یوں ہوا کہ یہ خود مغنی لکھتے ہیں، یہ مغنی میں قدامہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تو اندھے کو قبر کے پاس دیکھا، وہ بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، تو حضرت نے اسے منع فرما دیا اور کہا کہ قبر کے پاس تلاوت کرنا بدعت ہے۔ اس پر ابن قدامہ جوہری، جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور بڑے صاحب علم ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی مبشر حلبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام لیا، کہا مبشر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا بھائی وہ تو بڑے آدمی ہیں، ثقہ ہیں، اچھے آدمی ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت مبشر نے اپنے والد کی ایک بات مجھے سنائی، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کہتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے دفن کر دیا جائے تو قبر کے پاس سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا، اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ بھی یہی وصیت کرتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے دوست سے یہ بات سنی کہ مبشر اپنے والد کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو خاموش ہو گئے اور فرمایا جاؤ اس نابینا آدمی کے پاس اور اسے کہو کہ قبر کے پاس تلاوت کر سکتا ہے، جو منع کیا تھا اس سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا۔ اور آگے چل کر یہی مقدسی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک ایسے اندھے کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے جو قبروں کے پاس بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ جو شخص قبرستان جائے اور سورہ یاسین پڑھے اس دن قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، قبروں کا عذاب اس دن کم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، ان تک حدیث پہنچی ہے، کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے مردے اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پہنچی ہے ہمیں کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حنفی فقی اور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ پڑھ کر اس کا ثواب قبر والوں کو بخشو، اس لیے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ حنفی فقہا کیا کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر کیا چیز پڑھی جائے؟ مشہور حاشیۃ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ، جس پہ سارے مفتی حضرات تقریباً 200 برس سے فتویٰ دے رہے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ من دخل المقابرہ، جو آدمی بھی قبرستان میں جائے فقرہ سورہ یاسین، تو اس نے سورت یاسین پڑھی، خفف اللہ عنہ عنہم یوم اذن، اللہ تعالیٰ اس دن اس قبرستان میں مردوں کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے. وکان لہو بعدد من فیہا حسنات، اور جتنے مردے اس قبرستان میں دفن ہیں نا ان کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب اللہ اس پڑھنے والے کو دیتا ہے. یہی حدیث وہاں وہ لا رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے ابن قدامہ حنبلی، اور یہی حدیث ہمارے یہاں شامی میں نقل کی ہے، اور یہ حدیث قرطبی میں بھی آئی ہے، لیکن اس حدیث کو ایک مرتبہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی بھائی، ہمیں اس حدیث کی اصل نہیں ملی، البتہ ان جن کتابوں میں ملی ہے اس کا حوالہ دے دیا ہے. اور پھر شامی کہتے ہیں کہ اس انسان کو چاہیے، نقل کرتے ہیں حنفی فقہا سے، ہمارے نزدیک طریقہ کیا ہے، جو آدمی بھی قبرستان میں جائے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو دعا مانگے اور کہے السلام علیکم دار قوم مومنین، ایمان والو اس گھر میں رہنے والو اللہ کی سلامتی تم پہ نازل ہو، فَإِنَّا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ کر ان قریب ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ہی مل جائیں گے. وَنَسْأَلَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اور پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں ہر ایک کو خیر سے رکھے، تمہاری قبروں میں خیر ہو، آخرت میں خیر ہو، یعنی مطلب جہنم سے تمہیں خدا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں بھی دنیا میں محفوظ رکھے. اس کے بعد کھڑا ہو جائے قبر پر اور لمبی دعا مانگے، اور اگر وہ بیٹھنا چاہے تو پھر جس طرح میت کی زندگی میں اس کے قریب یا دور جیسا اس کا تعلق تھا اتنا ہی قریب بیٹھے یا اتنا دور ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ قبرستان میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھے، الف لام میم سے لے کے مفلحون تک تقریباً پہلا رکوع، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، پھر اس کے بعد سورہ یاسین، پھر 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھیں. سورہ یاسین تو اس لیے پڑھے کہ اس کی باتیں آ گئیں، اور سورہ تکاثر یہ دیکھیے آپ ساری چیزیں پڑھنے کے متعلق کہی جا رہی ہیں. دونوں رکوع سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری جیسا کہ پڑھنا ہوتا ہے، اور آیت الکرسی اس کا بہت ثواب ہے، اور سورہ یاسین وہ سارے مردوں کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، اور تبارک الذی بیدہ الملک کے تو خود عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور سورہ تکاثر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو الحاکم التکاثر ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیات کا ثواب دیتا ہے، 1000 آیات کا ثواب، صحیح احادیث میں آیا. اور سورہ اخلاص اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھے، 12 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، یہ 8 چیزیں ذکر کی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں میت کو یا ان میتوں کو، یا یہ کہ اللہ اس پورے قبرستان کو ان کا ثواب پہنچے. تو ہمارے حنفی فقہا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 1، سورہ بقرہ مفلحون تک اس کا پہلا رکوع تقریباً 2، آیت الکرسی 3، آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری رکوع 4، سورہ یاسین 5، 29ویں پارے کی پہلی سورت 6، سورہ تکاثر 7، سورہ اخلاص 8، یہ 8 چیزیں، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، یا یہ کہ 10 مرتبہ، یا 7 مرتبہ، یا 3 مرتبہ، یہ 8 چیزیں پڑھ کے پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری مختلف احادیث میں آئی ہیں. بحر الرائق میں لکھا تو وہ کہتے ہیں من صام او صلی، جس انسان نے روزہ رکھا یا اس انسان نے نماز پڑھی یا صدقہ کیا، اور اس کا ایصال ثواب زندہ یا مردہ کسی کو بھی وہ دینا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں بالکل اس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچتا ہے، مردوں کو بھی پہنچتا ہے. عند اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں، قضاء فی البدائع اور حنفیوں کی بدائع ثنائے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہی فتویٰ ہے.